حسد کی حقیقت، اس کا حکم، اقسام اور درجات۔ حسد کی تعریف۔ جاننا چاہیے کہ حسد صرف نعمت اور عطائے خداوندی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر جب کوئی انعام فرماتا ہے تو اس کے بھائی کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ اس نعمت کو ناپسند کرتا ہے اور اس کے زوال کی خواہش کرتا ہے، یہ حالت حسد ہے۔ اس تفصیل کی روح سے حسد کی تعریف یہ ہوئی، نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی خواہش کرنا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ نہ وہ اس نعمت کے زوال کی خواہش کرتا ہے اور نہ اس کے وجود کو باقی رہنے کو برا جانتا ہے، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ اسے بھی ایسی ہی نعمت مل جائے۔ اس کا نام غبطہ یا منافقت ہے۔ کبھی منافقت حسد کے معنی میں اور حسد منافقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کا مفہوم ادا کرتے ہیں۔ فہم معنی کے بعد الفاظ کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہ جاتی، اس لیے ایک دوسرے پر ان کے اطلاق میں کوئی مزائقہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان المؤمن یغبط المنافق یحسد، مومن غبطہ کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی، البتہ یہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حسد ہر حال میں حرام ہے، البتہ اگر کوئی ایسی نعمت ہو جو کسی فاجر یا کافر کو مل گئی ہو اور وہ اس کی مدد سے فتنہ و فساد برپا کرتا ہو، لوگوں کے درمیان تفریق ڈالتا ہو، مخلوق کو ایذا پہنچاتا ہو، ایسی کسی نعمت پر تمہارا اظہار ناپسندیدگی اور اس کے زوال کی آرزو کرنا بجا ہے، کیونکہ اس صورت میں تمہاری ناپسندیدگی اور زوال کی خواہش اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ چیز نعمت ہے، بلکہ اس لیے ہوگی کہ وہ اس نعمت کو فتنہ و فساد کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے۔ اگر اس کے فتنہ و فساد کا خوف نہ ہو تو تمہیں اس کی نعمتوں سے دکھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ تم یہ چاہو گے کہ وہ نعمتیں اس سے چھین لی جائیں۔ حسد کی حرمت کے دلائل۔ حسد کی حرمت پر وہ روایات دلالت کرتی ہیں جو ہم نے نقل کی ہیں۔ علاوہ ازیں کسی کی نعمت کو برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے اس فیصلے کو برا سمجھتے ہو کہ اس نے بعض چیزوں میں اپنے کچھ بندوں کو دوسروں پر فضیلت دی ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اسے کراہت و ناپسندیدگی کے عذر کی بنیاد بھی نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ شریعت اس کی اجازت دے سکتی ہے کہ تم الہی احکام میں دخل دو اور انہیں اپنی خواہشات کے معیار پر جانچو۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا گناہ ہوگا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو راحت میں نہیں دیکھ سکتے، اس کی دولت تمہاری آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکتی ہے، حالانکہ تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی حسد کی زبردست مذمت کی گئی ہے، ارشاد ہے، ان تمسسکم حسنتن تسوہم وان تصبکم سیئتن یفرحوا بها، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 120۔ اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے موجب رنج ہوتی ہے، اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ خوشی شماتت کے باعث تھی۔ شماتت کے معنی ہیں کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔ اس صورت میں شماتت و حسد ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ ارشاد فرمایا، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 19۔ ان اہل کتاب میں سے بہترے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے پیچھے پھر کافر کر دیں، محض حسد کی وجہ سے، جو کہ خود ان کے دلوں میں ہی جوش مارتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ تم پھر سے کافر ہو جاؤ اور ایمان سے انحراف کر لو، حسد کی وجہ سے ہے۔ ارشاد فرمایا، وَدَّوْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 79۔ وہ اس تمنا میں ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، جس میں تم اور وہ سب ایک طرح کے ہو جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کے حسد کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے۔ ان کے دل کی بات ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی دلال مبین مبین اقتلوا یوسف اوطرحوا اردن یخلون لکم وجہ ابیکم۔ پارہ نمبر 12، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 8 اور 9۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور ان کے حقیقی بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں۔ واقعی ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں، یا تو یوسف کو قتل کر ڈالو یا کسی جگہ ڈال آؤ، تو پھر تمہارے باپ کا رخ خالص تمہاری طرف ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات اچھی معلوم نہ ہوئی کہ ان کے والد صرف یوسف سے محبت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ نعمت چھین جائے اور وہ اپنے باپ کی نگاہوں سے دور چلے جائیں تاکہ ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام واپس مل جائے۔ ارشاد فرمایا، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 9۔ اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ انصار اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے، یعنی وہ لوگ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر دل تنگ دل اور افسردہ نہیں ہوتے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو حسد نہیں کرتے۔ انکار کے پیرائے میں فرمایا گیا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 55۔ یا دوسرے آدمیوں سے ان چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ آیت کریمہ، الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، میں بغیاں سے مراد حسد ہے۔ اسی طرح اس آیت میں بھی، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 14۔ اور وہ لوگ بعد اس کے کہ ان کے پاس علم پہنچ چکا تھا آپس کی زدہ زدی سے باہم متفرق ہو گئے، یعنی اللہ نے انہیں علم اس لیے عطا کیا تھا کہ ان میں اتحاد پیدا ہو اور وہ اطاعت الہی پر یکجا ہو جائیں، ان کے دل ایک دوسرے سے مانوس ہوں۔ اس کے برعکس انہوں نے اپنے درمیان حسد اور تفریق کی دیواریں کھڑی کر لیں۔ ہر شخص اقتدار اور حکومت کا دعوے دار بن بیٹھا اور ہر شخص یہ خواہش کرنے لگا کہ لوگ اس کی بات سنیں، اسی کی بات مانیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست سے پہلے یہود جب کسی قوم سے جنگ کرتے تو اس طرح دعا مانگتے، اے اللہ، اس پیغمبر کے طفیل میں جسے بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا ہے، اس کتاب کے طفیل میں جسے تو نازل کرنے والا ہے، ہمیں فتح دے۔ چنانچہ اس دعا کی برکت سے انہیں فتح ہوتی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی تشریف لائے تو یہودیوں نے پیغمبرانہ علامات سے آپ کو پہچانا، لیکن پہچاننے کے باوجود انکار کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود بیان کیا کرتے تھے کفار سے، پر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اِن یکفروا بما انزل اللہ بغیا، پارہ نمبر 1، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 79 اور 90، اور کہ کفر کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالی نے نازل فرمائی محض حسد کی وجہ سے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابن اسحاق فی الیسر ان اکرم سعید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں بھی بغین کے معنی ہیں حسد۔ حضرت صفیہ بنت حی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک روز میرے والد اور چچا آپ کے پاس سے اپنے گھر واپس گئے تو میرے والد نے چچا سے پوچھا، تو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، میرے خیال میں یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ والد نے کہا، اب تمہارا کیا موقف ہوگا؟ کہنے لگے، میں تو زندگی بھر ان کی دشمنی پر کمر بستہ رہوں گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، ابن اسحاق فی السیرہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ منافست حرام نہیں ہے، بلکہ یہ بعض حالات میں واجب اور بعض میں مستحب اور بعض میں مباح ہے۔ کبھی منافست کے معنی میں حسد، اور حسد کے لیے منافست کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ قثم ابن عباس سے منقول ہے کہ میں نے اور فضل نے یہ ارادہ کیا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کریں کہ ہمیں صدقات کی وصولیابی پر مقرر کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے کہا کہ تم یہ درخواست لے کر ہرگز نہ جاؤ، تمہاری درخواست منظور نہ ہوگی۔ ہم نے ان سے کہا کہ تم منافست یعنی حسد کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے تمہاری شادی کی، بخدا ہم نے اس وقت بھی منافست یعنی حسد نہیں کی۔ منافست نفاست سے مشتق ہے، اور اس کی اباحت پر قرآن کریم کی یہ آیات دلالت کرتی ہیں، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، پارہ نمبر 3 رکو نمبر 8 آیت نمبر 26، اور حسد کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنی چاہیے، اور حرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنی چاہیے۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم، پارہ نمبر 27 رکو نمبر 19 آیت نمبر 21، تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس لیے کہ مسابقت وہاں ہوتی ہے جہاں کسی چیز کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو۔ یہ ایسا ہے جیسے دو غلام اپنے آقا کی خدمت میں اس لیے سبقت کریں کہ کہیں دوسرا اس سے پہلے نہ پہنچ جائے اور آقا کے دل میں جگہ بنا لے۔ حدیث شریف میں بھی منافست کے جواز کی صراحت موجود ہے۔ ارشاد ہے، لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاه اللہ مالا فسلطه على حلقته فی الحق، ورجل آتاه اللہ علما فهو يعمل به ويعلمه الناس۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حسد صرف دو شخصوں میں ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے اور پھر اسے راہ حق میں خرچ کرنے پر مسلط کر دیا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ ابو کشتہ الانصاری کی حدیث میں اس مضمون کی تفصیل ہے، فرمایا، مثل هذه الأمة مثل أربعة رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤطيه ماله فيقول رب لو أن لي مال مثل مال فلانا لكنت أعمل فيه بمثل عمله فهما في الأجر اجری سوا۔ اس امت کی مثال ان چار آدمیوں جیسی ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال اور علم دونوں عطا کیے ہوں اور وہ اپنے مال میں اپنے علم پر عمل کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا ہو مال نہ دیا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ اے اللہ، اگر میرے پاس فلاں شخص کی طرح مال ہوتا تو میں اسی طرح راہ خدا میں خیرات کرتا جیسے وہ کرتا ہے۔ یہ دونوں شخص اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ دوسرے شخص نے مال کی خواہش کی ہے، اس کی خواہش نہیں کی کہ فلاں شخص سے مال چھین لیا جائے اور مجھے دے دیا جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو ينفقه في معاصي الله، ورجل لم يؤتيه علما ولم يؤتيه الا فيقول لو ان لي مثلا مال فلانا لكنت انفقه في مثل من انفقه فيه من المعاسی فهما في العذر سوا۔ یہ ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو علم نہ دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی معصیت میں خرچ کرتا ہو، ایک وہ شخص جسے اللہ نے نہ علم دیا ہو اور نہ مال اور وہ یہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی اتنا ہی مال ہوتا جتنا فلاں کے پاس ہے تو میں اپنا مال اسی طرح معاصی میں خرچ کرتا جس طرح وہ کرتا ہے۔ یہ دونوں شخص گناہ میں برابر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوتھے شخص کی اس لیے مذمت نہیں فرمائی کہ وہ مال کی آرزو رکھتا ہے، بلکہ اس لیے فرمائی کہ وہ مال پا کر اسی طرح معاصی میں خرچ کرنا چاہتا ہے جیسا تیسرا شخص کر رہا ہے۔ بہرحال کسی کی نعمت دیکھ کر پانے کی خواہش کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ مذکورہ نعمت اس کے پاس نہ رہے۔ اس روایت سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ حسد اور منافست کبھی کبھی ایک دوسرے کے لیے بولے جاتے ہیں، چنانچہ حدیث میں لفظ حسد ہے اور اس سے مراد منافست ہے۔ مسلمان کو کس نعمت پر غبطہ کرنا چاہیے؟ اگر کسی مسلمان کو کوئی ایسی نعمت حاصل ہے جس کا حاصل کرنا شرعاً واجب ہو، جیسے ایمان، نماز، زکوٰۃ وغیرہ، تو اس طرح کی نعمتوں میں غبطہ کرنا یعنی یہ چاہنا کہ یہ نعمتیں مجھے بھی حاصل ہو جائیں واجب ہے، اسی لیے کہ ان نعمتوں میں غبطہ نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ معصیت پر راضی ہے، اور معصیت پر راضی ہونا حرام ہے۔ اور اگر وہ نعمت فضائل سے تعلق رکھتی ہے، جیسے اچھے کاموں میں مال خرچ کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا، اس میں منافست مندوب اور مستحب ہے، اور اگر کوئی نعمت ایسی ہے جس سے بہرور ہونا جائز ہو تو اس میں منافست مباح ہے۔ منافست کے جواز کا مبنی یہ امر ہے کہ آدمی دوسرے کی برابری اور نعمت میں شرکت چاہے اور وہ اس نعمت کو برا نہ سمجھتا ہو۔ گویا یہاں دو باتیں ہیں، ایک اس شخص کا اکرام جسے نعمت میسر ہے، اور دوسرے غیر کا نقص اور پیچھے رہ جانا۔ یہاں تک صاحب نعمت کی برابری چاہنے کا سوال ہے، اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے، البتہ مباحات میں دوسروں کی برابری کی خواہش سے فضائل میں ضرور کمی آتی ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں زہد، توکل اور رضا کے خلاف ہیں اور اعلیٰ مقامات کی راہ میں رکاوٹ ہیں، تاہم نافرمانی کا باعث نہیں ہیں۔ یہاں ایک اہم اور قابل توجہ نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنی خواہش کے مطابق کسی نعمت کے حصول سے مایوس ہو جاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کا یہ نقص دولت سے محرومی دور ہو جائے، اور یہ نقص دو ہی طریقوں سے دور ہو سکتا ہے، یا تو اس جیسی نعمت مل جائے یا دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت باقی نہ رہے۔ جب ایک راستہ مسدود ہو جاتا ہے تو لا محالہ دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، چنانچہ جب دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت باقی نہیں رہتی تب اسے سکون ملتا ہے، کیونکہ اس کی نعمت کے زوال سے اسے برابری مل جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے بہت کم دل خالی ہوں گے۔ اگر کبھی کسی نعمت پر غبطہ کرنے کی نوبت پیش آئے تو نفس سے دریافت کرے کہ اگر دوسرے شخص کی نعمت کا مجھے اختیار مل جائے تو میں کیا کروں گا؟ اگر جواب یہ ہو کہ اگر مجھے اختیار مل جائے تو میں یہ نعمت اس سے چھین لوں اور اپنی طرح اسے بھی محروم کر دوں، جاننا چاہیے کہ یہ خواہش حسد ہے۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ میں قدرت و اختیار کے باوجود دوسرے کو اس کی نعمت سے محروم نہ کر سکوں گا، البتہ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایسی ہی نعمت مجھے بھی مل جائے، یہ غبطہ ہے، اور اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کا دین اسے دوسرے کو نعمت سے محروم کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ عقل ہی کا یہ فیصلہ ہے۔ غالباً اس حدیث شریف میں یہی نقطہ مراد ہے، ثلاثہ لا ينفعك المؤمن عنهن الحسد والزن والطیرہ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ مومن ان سے خالی نہیں ہوتا، حسد، زن اور بدفالی۔ اور حسد کے علاج کے ضمن میں ارشاد فرمایا، اذا حسدت فلا تبغ، اگر حسد ہو تو خواہش مت کر۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تیرے دل میں کوئی خیال گزرے تو بھی تو اس کے مطابق عمل نہ کر، شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جو کسی دوسرے کے برابر بننا چاہے اور اس کی خواہش پوری نہ ہو، پھر وہ یہ نہ چاہے کہ دوسرے کے پاس بھی یہ نعمت باقی نہ رہے، بلکہ اس کا خیال آتا ہی ہے، ورنہ اس پر ہمیشہ فوقیت رہے گی۔ اس طرح کی منافست حرام حسد کے برابر ہے، اس صورت میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ یہ خطرے کا محل ہے۔ اکثر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے سے اعلیٰ لوگوں کے برابر ہو جائے، کبھی کبھی وہ اس خواہش کی بنا پر حسد بھی کرنے لگتا ہے، بشرط یہ کہ ایمان میں راسخ اور تقوی میں کامل نہ ہو۔ اس طرح کی منافست ہرگز جائز نہیں ہے، خواہ دینی امور میں ہو یا دنیاوی امور میں، تاہم اگر یہ خیال دل میں گزر جائے اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو امید یہی ہے کہ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شرع کی عائد کردہ پابندی اور عقل کے فیصلے پر عمل پیرا ہے، دل کے خیالات کا پابند نہیں ہے، شاید اس کا یہ عمل ہی ان توہمات اور خیالات کا کفارہ بن جائے۔ حسد کے مراتب۔ اب تک حسد کی حقیقت اور اس کا حکم بیان کیا گیا ہے، اب اس کے مراتب کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ حسد کے مراتب ہیں: پہلا مرتبہ یہ ہے کہ دوسرے شخص سے نعمت کا زوال چاہے، خواہ وہ نعمت اسے حاصل نہ ہو، اس طرح کے حسد میں انتہائی درجے کے خبیث لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دوسرے سے نعمت کا زوال اس لیے چاہے کہ وہ نعمت اسے مل جائے، جیسے کوئی شخص خوبصورت عورت، عالیشان مکان اور جاہ و منصب کا خواہش مند ہو، اس صورت میں وہ نعمت کا طلبگار ہو، دوسرے سے چھن جانے کا خواہش مند نہیں ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ شخص کسی مخصوص نعمت کا طلبگار نہ ہو بلکہ اس جیسی نعمت چاہتا ہو، چنانچہ جب وہ اس جیسی نعمت کے حصول سے عاجز ہو جائے تو یہ خواہش کرے کہ دوسرے کے پاس بھی یہ نعمت باقی نہ رہے تاکہ دونوں برابر ہو جائیں۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ وہ اس جیسی نعمت چاہتا ہو لیکن نہ ملنے کی صورت میں یہ خواہش بھی نہ رکھتا ہو کہ دوسرا بھی اس سے محروم ہو جائے۔ یہ آخری درجہ قابل معافی ہے اگر دنیاوی امور کے سلسلے میں ہو، اور مستحب ہے اگر دینی امور میں ہو۔ تیسرے درجے میں خیر و شر دونوں ہی پہلو ہیں۔ دوسرا درجہ تیسرے سے ہلکا ہے۔ پہلا درجہ ہر حال میں مذموم ہے، کسی شخص سے نعمت کا زوال نہ چاہنا اچھا ہے، لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے کہ جو نعمت دوسرے کے پاس ہے اسے اپنا بنانا چاہے۔ ارشاد باری ہے: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، پارہ نمبر 5، رکو نمبر 2، آیت نمبر 32۔ اور تم ایسے امر کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ تعالی نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ منافقت اور حسد کے اسباب۔ منافست کا سبب تو اس چیز کی محبت ہے جس میں منافست کی جائے، اگر وہ امر دینی ہے تو اس کا سبب اللہ کی محبت، اس اطاعت و رضا کے حصول کا جذبہ ہے، اور امر دنیاوی ہے تو اس کا سبب دنیاوی مباحات کا حصول اور ان سے لذت اٹھانے کی خواہش ہے۔ اس وقت ہمیں حسد کے اسباب و محرکات سے غرض ہے۔ یوں تو حسد کے بے شمار اسباب ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی انہیں 7 اسباب میں منحصر سمجھا جا سکتا ہے۔ اول عداوت، دوم عزت کی خواہش، سوم کبر، چہارم تعجب، پنجم مقاصد کے فوت ہونے کا خوف، ششم ریاست و جاہ کی محبت، ہفتم خبص باطن اور بخل نفس۔ کیونکہ آدمی کسی دوسرے کے پاس نعمت اس لیے بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہ صاحب نعمت اس کا دشمن ہے، اور دشمن کی راحت کسی کو نہیں بھائی، یہ برابر کے لوگوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ بعض قصیص اور پسماندہ لوگ بادشاہوں سے جلتے ہیں اور ان کی نعمت اقتدار کا زوال چاہتے ہیں، اس لیے کہ کبھی بادشاہوں سے براہ راست انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور کبھی ان لوگوں کو جنہیں ان سے محبت ہے، کبھی صاحب نعمت کی خود پسندی، مفاخرت اور نعمت کی بنا پر غرور دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ صاحب نعمت اس پر برتری پائے، اس لیے وہ حسد کرنے لگتا ہے تاکہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور دونوں برابر ہو جائیں۔ یہی معنی ہیں تعزز کے۔ کبھی حاسد کے دل میں محسود کے لیے غرور ہوتا ہے، اور وہ محسود کی نعمت کی وجہ سے اپنے کبر کا اظہار نہیں کر پاتا۔ کبھی نعمت عظیم ہوتی ہے اور منصب اتنا بلند و برتر ہوتا ہے کہ محسود کے پاس اس نعمت اور منصب کا موجود ہونا حاسد کے لیے حیرت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی مراد ہے تعجب سے۔ کبھی یہ خوف ہوتا ہے کہ محسود اپنی نعمت کی بنا پر اس کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے، کبھی وہ ریاست و اقتدار کی طلب میں ناکامی پر دوسروں سے جلتا ہے۔ بعض اوقات ان میں سے کوئی سبب بھی موجود نہیں ہوتا، بلکہ آدمی محض اپنے باطنی خبص اور نفسانی بخل کی بنا پر دوسروں سے بخل کرتا ہے۔ اب اس باب کی تفصیل سنیے۔ پہلا سبب، بغض و عداوت۔ حسد کا یہ سبب دوسرے اسباب کی بنسبت سخت تر ہے۔ ہر وہ شخص جسے اذیت دی جائے یا اس کے مقاصد میں خلل ڈال دیا جائے، تو اذیت دینے والے اور مقاصد کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے والے کا مخالف ہو جاتا ہے، اور دل سے اسے برا جانتا ہے، اور کینہ و غضب اسے انتقام پر اکساتا ہے۔ اگر خود انتقام نہیں لے پاتا تو یہ چاہتا ہے کہ زمانہ ہی اس سے انتقام لے لے۔ حد یہ ہے کہ اگر دشمن کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یا اس پر کسی طرح کی کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اسے اپنی بزرگی اور باری تعالیٰ کے ہاں اپنے درجات کی بلندی اور قربت سے تعبیر کرتا ہے، اور اگر دشمن کو اس کی خواہش کے علی رغم کوئی نعمت مل جائے یا کوئی منصب حاصل ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ شاید میں بارگاہ ایزدی میں مقبول نہیں ہوں، تب ہی تو مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، دشمن کو فتح ہوئی۔ حاصل یہ ہے کہ حسد اور دشمنی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تقوی اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے حسد کو دل میں جگہ نہ دے اور اسے برا سمجھے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان سے نفرت ہونے کے باوجود اس کی خوشی اور غم دونوں برابر ہوں۔ حسد ایک مہلک بیماری ہے۔ کفار کے سلسلے میں باری تعالی کا نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بَغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ پارہ نمبر 4، رکو نمبر 3، آیت نمبر 119۔ اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں مارے غیظ کے، آپ کہہ دیجئے کہ تم مرے رہو اپنے غصے میں، بے شک خدا تعالی خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو۔ مزید فرمایا، ان تمسسکم حسنتن تسوہم وان تصبکم سیئتن یفرحو بہا۔ پارہ نمبر 4، رکو نمبر 3، آیت نمبر 120۔ اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے موجب رنج ہوتی ہے، اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نیز ارشاد فرمایا، ودو ما عنتم قد بدت البغداء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر۔ پارہ نمبر 4، رکو نمبر 3، آیت نمبر 118۔ تمہاری مزرت کی تمنا رکھتے ہیں، واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے۔ دشمنی کی وجہ سے جو حسد ہوتا ہے وہ عموماً کشت و خون اور جنگ و قتال پر منتہی ہوتا ہے، تمام عمر محسود کی نعمت ضائع کرنے کی تدبیروں میں صرف ہو جاتی ہے۔ چغلی، اہانت مسلم اور غیبت جیسی برائیوں کا ارتکاب کرنا۔ دوسرا سبب تعزز۔ کبھی حسد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اپنے برابر والے کی عزت اور برتری گوارا نہیں ہوتی، یعنی حاسد یہ نہیں چاہتا کہ اس کے برابر حیثیت رکھنے والا کوئی شخص کسی نعمت کے حصول کے بعد اس پر اپنی بڑائی ظاہر کرے۔ مثلا کوئی برابر والا اگر کسی منصب پر فائز ہو جاتا ہے یا مال پا لیتا ہے یا علم حاصل کر لیتا ہے تو حاسد کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ محسود کہیں اپنی اس نعمت کی بنا پر فخر و تکبر نہ کرنے لگے، اور وہ اگرچہ خود تکبر نہیں کرنا چاہتا لیکن اسے یہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا اس پر تکبر کرے۔ وہ اس کی برابر اور مساوات پر تو راضی ہے لیکن اس کی برتری پر رضامند نہیں ہے۔ تیسرا سبب کبر۔ کبھی حسد کا سبب یہ ہوتا ہے کہ حاسد دوسرے کو ذلیل و حقیر سمجھتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا اسے دب کر رہے، اس کی خدمت کرے اور ہر وقت تعمیل حکم کے لیے مستعد نظر آئے۔ اب اگر اتفاقاً اسے کوئی نعمت مل جائے تو حاسد کو یہ خوف ستاتا ہے کہ کہیں وہ شخص نعمت پا کر بدل نہ جائے اور اس کی مذمت کرنے یا حکم ماننے سے انکار نہ کر دے، یا برابری کا دعویٰ کر بیٹھے، یا اپنی برتری کا اعلان کر دے، اب میں اس پر متکبر ہوں پھر وہ مجھ پر متکبر ہو جائے گا۔ یہ خوف اسے حسد پر مجبور کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کی حسد کی یہی دو وجہیں تھیں، یعنی تعزز اور تکبر۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ یتیم لڑکا ہمارا سردار کیسے بن سکتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے آگے سر جھکا دیں۔ قرآن کریم نے ان کے خیالات کی ان الفاظ میں تعبیر فرمائی، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ پارہ نمبر 25، رکو نمبر 9، آیت نمبر 31۔ یہ قرآن ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا، یعنی اگر آپ بڑے آدمی ہوتے تو ہمیں آپ کی اتباع کرنے میں کوئی عار نہ تھا۔ اس طرح قریش انتہائی حقارت کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے، اہا اولائم من اللہ علیہم من بیننا علیس اللہ بعلم بالشاکرین۔ پارہ نمبر 7، رکو نمبر 12 آیت نمبر 53، یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر زیادہ فضل کیا ہے، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے؟ چوتھا سبب تعجب، کسی کو بلند مرتبے پر یا اچھی حالت میں دیکھ کر متعجب ہونا بھی حسد کا باعث بن جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، ما انتم الا بشر مثلنا فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، پارہ نمبر 18 رکو نمبر 3 آیت نمبر 47، نہیں ہو تم مگر آدمی ہماری طرح، چنانچہ وہ کہنے لگے کیا ہم ایسے دو شخصوں پر جو ہماری طرح کے آدمی ہیں ایمان لے آئیں؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّنْكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ، پارہ نمبر 18 رکو نمبر 13 آیت نمبر 34، اور اگر تم اپنے جیسے ایک آدمی کے کہنے پر چلنے لگو تو بے شک تم گھاٹے میں ہو۔ ان تمام آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء کی دعوت محض اس لیے ٹھکرا دی کہ انہیں اپنے ہی جیسے انسانوں کے نبی بننے پر حیرت تھی، اس حیرت نے انہیں انبیاء سے حسد کرنے پر مجبور کیا، اور وہ خواہش کرنے لگے کہ ان کے پاس یہ عظیم نعمت باقی نہ رہے، وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں انہی جیسے افراد ان پر فائق نہ ہو جائیں۔ انبیاء سے ان کی قوموں نے جو حسد کیا اس کا سبب یہی تعجب تھا، طلب ریاست، تعزز، تکبر یا عداوت وغیرہ اسباب نہیں تھے، چنانچہ وہ لوگ برملا کہا کرتے تھے، ابعث اللہ بشر الرسول، پارہ نمبر 15 رکو نمبر 11 آیت نمبر 94، کیا اللہ تعالیٰ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ لولا انزل علینا الملائکۃ، پارہ نمبر 19 رکو نمبر 10 آیت نمبر 21، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعجب کو اس طرح ظاہر فرمایا، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، پارہ نمبر 8 رکو نمبر 15 آیت نمبر 63، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی؟ پانچواں سبب مقصود کا فوت ہونا، یہ سب ان دو آدمیوں کے ساتھ مخصوص ہیں جو ایک ہی مقصد کے لیے کوشاں ہوں، چنانچہ ایک دوسرے سے ہر اس نعمت پر حسد کرتا ہے جو اس مقصد کی تکمیل میں معاون ثابت ہو سکتی ہے اسی قبیل سے سوتنوں کا حسد ہے کہ وہ زوجیت کے مقاصد کی بدعی ہوتی ہیں، والدین کے دل میں جگہ بنانے کے لیے دو بھائیوں کی مزاحمت، اور ایک دوسرے سے حسد بھی اسی سبب سے متعلق ہے کیونکہ مال کا حصول اور عزت والدین کی خوشنودی میں مضمر ہوتی ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ ان کی خوشنودی حاصل کر کے تنہا ان کے مال کا مالک بن جائے۔ یہی حال ایک استاد کے دو شاگردوں کا ہے کہ ان میں سے ہر شاگرد کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ استاد کی زیادہ سے زیادہ خدمت و اطاعت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فیض پالے۔ بادشاہ کے مصاحبین اور حاشیہ نشینوں کی باہمی نفرت اور بغض بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر شخص بادشاہ کی قربت کو جاہ و مال کے حصول کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ ایک شہر کے چند واعظین بھی اسی لیے ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر واعظ اہل شہر میں تنہا مقبول ہونا چاہتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹ سکے۔ چھٹا سبب جاہ و اقتدار کی خواہش، کبھی جاہ و اقتدار کی خواہش کی بنا پر حسد کیا جاتا ہے، مثلا کوئی شخص کسی فن میں بے مثال ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ کوئی دوسرا یہ فن حاصل نہ کر پائے تاکہ میں بطور سکہ رائج الوقت مقبول رہوں، لوگ میری تعریف کریں، میری خوشامد پر مجبور ہوں، مجھے یکتائے زمانہ اور فرید وقت جیسے خطابات سے یاد کریں۔ اس شخص کا تعریف اور مقبولیت کے علاوہ کوئی دوسرا مادی مقصد نہیں ہوتا، یعنی وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے فن کے ذریعے دولت سمیٹوں یا کوئی دوسرا مقصد حاصل کروں، بس طبعاً وہ خوشامد پسند ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس فن میں اس کے دست نگر رہیں، چنانچہ اگر کوئی دوسرا اس فن میں کوئی شدھ بدھ پیدا کرتا ہے تو اسے جلن ہوتی ہے اور اس کی شہرت اور برابری سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ دل سے اس کی موت کا خواہاں ہوتا ہے اور اس نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے جس میں دوسرے شخص نے شرکت کر کے اس کی انفرادیت ختم کی ہے۔ مثلا بہادری، علم، عبادت، ہنر، خوبصورتی اور دولت وغیرہ چیزیں کہ اگر کسی کے پاس ہوں تو وہ ان پر فخر کرتا ہے، اور تنہا ان کا مالک ہو تو فخر اور سرور کا عالم پوچھنا ہی کیا ہے. اس سبب میں نہ عداوت کار فرما ہوتی ہے، نہ تعزز، نہ محسود پر تکبر، اور نہ مقاصد کے فوت ہونے کا خوف. بس صرف یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ انفرادیت کا جو مقام اسے ملا ہوا ہے وہ باقی رہے. یہ خواہش اس خواہش کے علاوہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے علماء کیا کرتے ہیں، تاکہ ریاست کے علاوہ بھی ان کے مقاصد پورے ہو سکیں. علماء یہود نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اسی لیے انکار کیا تھا کہ اگر انہوں نے اتباع کی تو ان کا علم منسوخ ہو جائے گا اور معاشرے میں ان کی کوئی وقت یا مقام باقی نہیں رہے گا. ساتواں سبب، خباثت نفس. نفس کی خباثت اور خیر کے سلسلے میں دل کا بخیل ہونا بھی حسد کا بڑا سبب ہے. تمہیں ایسے لوگ آسانی سے مل جائیں گے جنہیں نہ ریاست کی آرزو ہوگی، نہ تکبر ہوگا، نہ مال کی طلب ہوگی، نہ کچھ مقاصد ہوں گے جن کا ضائع جانے کا خوف ہو. اس کے باوجود جب ان کے سامنے کسی شخص کا حال بیان کیا جائے اور ان کے علم میں یہ بات آئے گی کہ وہ فلاں نعمت خداوندی سے بہراور ہے، تو ان کے سینے پر سانپ لوٹیں گے اور جب انہیں بتلایا جائے گا کہ فلاں شخص آج کل پریشانیوں سے گزر رہا ہے، اسے اپنے مقاصد میں ناکامی ہوئی ہے، یا وہ اقتصادی تنگی کا شکار ہے، یہ سن کر ان بدباطن لوگوں کو دلی مسرت ہوگی. ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شخص کبھی فلاں نہ پائے. وہ دوسروں پر باری تعالی کے انعامات کی بارش دیکھ کر اس طرح مسترب اور بے چین ہوتے ہیں گویا وہ انعامات ان کے خزانہ خاص سے چھین کر دیے گئے ہوں. کہا جاتا ہے کہ بخیل وہ شخص ہے جو اپنے مال میں بخل کرے، اور شہی وہ ہے جو دوسروں کے مال میں بخیل ہو. یہ لوگ گویا اللہ کی نعمت میں بخل کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جلتے ہیں جن سے نہ انہیں کوئی دشمنی ہے اور نہ ان کے مابین کسی قسم کا کوئی ربط ہے. اس حسد کا ظاہری سبب خباثت نفس کے علاوہ دوسرا نہیں ہے. یہ اس طبعی رزالت کا رد عمل ہے جو جبلت بن چکی ہے. اس کا علاج انتہائی دشوار ہے، کیونکہ اس کے علاوہ حسد کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں اور ان کا ازالہ ممکن نہیں ہے، جبکہ یہ فطری خبث ہے، کسی عارضی سبب کی راہ سے نہیں ہے، اس لیے اس کا ازالہ مشکل ہے. یہ چند اسباب ہیں جن سے حسد پیدا ہوتا ہے. کبھی ایک ہی شخص میں یہ تمام اسباب یا ان میں سے بعض بیک وقت پائے جاتے ہیں. اس صورت میں اس کا حسد بھی بڑا ہوتا ہے اور قوت میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش اور خواہش کے باوجود اسے دل میں مخفی نہیں رکھ پاتا، بلکہ کھلی دشمنی پر اتر آتا ہے. اکثر حاسدانہ مزاج رکھنے والوں کا یہی حال ہے کہ وہ کسی ایک سبب کی بنا پر حد نہیں کرتے، بلکہ ان میں سے ایک سے زیادہ سبب موجود ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ اور ہر وقت کشت و خون کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. برابر کا درجہ رکھنے والوں، بھائیوں اور عزیزوں میں حسد کی کثرت اور غیروں میں اس کی کمی کے اسباب. جاننا چاہیے کہ حسد ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن میں مذکورہ اسباب زیادہ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں قوی ہوتا ہے جن میں مذکورہ اسباب میں سے کئی جمع ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اس لیے حسد کرتا ہو کہ اسے دوسرے کا متکبر ہونا پسند نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود متکبر ہو اور اس لیے حاسدانہ رویہ رکھتا ہو، یا اس سے دشمنی ہو اور اس کے باعث حسد کرتا ہو. یہ اسباب ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جن کے آپس میں روابط اور تعلقات ہوں، اور ان تعلقات کی بنا پر وہ مجالس اور تقریبات میں اکٹھے ہوتے ہوں یا ایک ہی جیسے مقاصد کے لیے جدوجہد کرتے ہوں. چنانچہ اگر ایک شخص دوسرے کا اس کی کسی مقصد میں مخالف ہو جاتا ہے تو یہ مخالفت اس کے دل میں کینہ پیدا کر دیتی ہے، اور وہ یہ چاہنے لگتا ہے کہ میں اس شخص سے انتقام لوں، اور جس طرح اس نے میرے مقاصد کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اسی طرح میں بھی اس کے مقاصد پورے نہ ہونے دوں. پھر جہاں ایک سبب حسد کا پیدا ہوا، دوسرے اسباب خود بخود پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. دو مختلف شہروں میں رہنے والے دو آدمیوں میں کیونکہ کوئی رابطہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ ایک دوسرے دوسرے سے حسد بھی نہیں کرتے، بلکہ اگر دو مختلف محلوں میں رہتے ہوں تب بھی حسد کم ہوتا ہے، البتہ اگر وہ مکان، بازار، مدرسے اور مسجد میں ایک دوسرے سے قریب رہتے ہوں یا ایک ہی جیسے مقاصد رکھتے ہوں تو ان کے مقاصد ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں بغض اور نفرت کے شعلے بھڑکیں گے، ان سے حسد کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اسی لیے تم دیکھو گے کہ عالم عالم سے حسد کرتا ہے نہ کہ عابد سے، اور عابد عابد سے جلتا ہے نہ کہ عالم سے۔ تاجر سے تاجر حسد کرتا ہے بلکہ موچی سے جلتا ہے، بزاز سے نہیں جلتا۔ اگر جلتا بھی ہے تو اس کے وجہ پیشے میں اتحاد کے علاوہ کوئی دوسری ہوتی ہے، اس لیے کہ بزاز کی غرض موچی کی غرض سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلا کپڑا بیچنے والے کا مقصد مال کی کثرت ہے، اس کے لیے اسے زیادہ سے گاہکوں کی ضرورت ہے۔ یہ گاہک اس کے حریف کے ہاں تو پہنچ سکتے ہیں، موچی کے ہاں نہیں جا سکتے۔ قاعدے میں اسے اپنے مقابل بزاز سے جلنا چاہیے، پھر وہ بزاز جو ایک دوسرے کے قریب ہوں زیادہ حسد کرتے ہیں ان کپڑا فروشوں کی بنسبت جو دور رہتے ہیں، اس لیے بہادر بہادر سے جلتا ہے، عالم سے نہیں جلتا، کیونکہ اس کا مقصد بہادری میں شہرت حاصل کرنا ہے نہ کہ علم میں۔ ظاہر ہے کہ عالم بہادری میں اس کا مزاحم نہیں ہو سکتا، اسی طرح عالم عالم سے جلتا ہے، بہادر سے نہیں جلتا۔ پھر وائز اپنے مقابل وائز سے زیادہ حسد کرتا ہے بنسبت طبیب اور فقیح کے، کیونکہ وائز کے مقاصد طبیب اور فقیح سے مختلف ہوتے ہیں، ان میں اگر کوئی قدر مشترک ہے تو وہ علم کی ہے۔ بھائی اپنے حقیقی بھائی یا چچا زاد سے غیروں کی بنسبت زیادہ حسد کرتا ہے، عورت ساس نندوں کے مقابلے میں اپنی سوتن سے زیادہ حسد کرتی ہے۔ بہرحال ان تمام محاسدات کی اصل عداوت ہے، اور عداوت کی بنیاد کسی ایک مقصد پر آپس کی مزاحمت سے پڑتی ہے، اور ایک غرض پر مزاحم وہی لوگ ہوتے ہیں جن میں باہم کوئی مناسبت ہو۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ہر پہلو سے اور ہر جگہ شہرت کا بھوکا ہو، وہ یقیناً ہر شخص سے حسد کرے گا، کیونکہ ہر شخص اسے اپنے مقاصد کا مخالف نظر آئے گا۔ غور کیا جائے تو حسد کے یہ تمام اسباب دنیا کی محبت سے عبارت ہیں، اس لیے کہ دنیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو اپنے شریکوں اور محبت کرنے والوں کو کافی نہیں رہتی، کتنی بھی وسیع کیوں نہ ہو جائے، اہل دنیا اس کی تنگی کا شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس آخرت میں کوئی تنگی نہیں ہے، اس کی چیزوں میں بڑی گنجائش اور وسعت ہے۔ آخرت کی مثال علم کیسی ہے کہ اس کا دائرہ بے حد وسیع ہے، اگر لاکھوں آدمی ایک بات کا علم حاصل کر لیں تب بھی وہ کم نہیں ہوتی، اور ہر شخص اپنے معلوم سے پورا پورا نفع اٹھاتا ہے اور پوری پوری لذت پاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اللہ کی معرفت، اس کی صفات، ملائکہ، انبیاء، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی معرفت رکھتا ہے، وہ اس معرفت میں کسی دوسرے سے حسد نہیں کرتا، اگر اس دوسرے کو بھی معرفت میسر ہو جائے، اس لیے کہ معرفت میں تنگی نہیں ہوتی، خواہ عارفین کتنے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ بلکہ صحیح معرفت رکھنے والوں کا حال تو یہ ہے کہ جتنے عارفین زیادہ ہوتے ہیں انہیں اتنی ہی انہیں لذت ملتی ہے، اس لیے علماء دین کے درمیان کبھی حسد نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا مقصد اللہ عز و جل کی معرفت ہے، اور معرفت الہی ایک ناپیدا کنار سمندر ہے، اس میں تنگی نہیں ہے۔ ہر غوطہ خور اپنی جدوجہد کے بقدر اس کی تہ سے موتی نکال سکتا ہے، وہ اس معرفت کے ذریعے اللہ تعالی کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی تنگی نہیں ہے کہ چند لوگوں کو مل جائے تو وہ دوسرے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ لذیذ نعمت اس کے دیدار کی نعمت ہے، نہ اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی اور نہ مزاحمت، بلکہ سب لوگ یکساں طور پر اس کی دیدار کی لذت پائیں گے، بلکہ دیدار کرنے والوں کی کثرت سے دیدار کی لذت دو بالا ہی ہوگی۔ البتہ جب علماء کی مطمع نظر یہ ہوگا کہ وہ علم سے مال اور جاہ حاصل کریں تو ایک دوسرے سے حسد ضرور کریں گے، کیونکہ مال اعیان اور جسم سے تعلق رکھتا ہے، جب ایک کے ہاتھ میں آئے گا دوسرے کا ہاتھ ضرور خالی ہوگا، اور جاہ کے معنی ہیں قلوب کا مالک بننا۔ جب ایک شخص کا دل کسی عالم کی تعظیم اور عقیدت سے لبریز ہوگا، دوسرے عالم کی عقیدت و احترام سے منحرف ضرور ہوگا، اگر عقیدت ہوئی بھی تو زیادہ نہ ہوگی۔ یہ بات یقیناً حسد کا باعث ہوگی۔ علم اور مال میں فرق یہ ہے کہ مال جب تک ایک کے ہاتھ سے نہیں نکلتا دوسرے کے ہاتھ میں نہیں پہنچتا، جبکہ علم عالم کے دل میں راسخ رہتا ہے اور تعلیم و تدریس سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ ختم ہوئے بغیر شاگردوں کے دلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر مال کا تعلق کیونکہ اجسام و اعیان سے ہے جو ایک حد پر جا کر منتہی ہو جاتے ہیں، اگر انسان تمام روئے زمین کا مالک بن جائے تو کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہے گی جس کا وہ مالک ہو سکے۔ اس کے برخلاف علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے اور نہ اس کا احاطہ اور استعاب ممکن ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو اللہ عز و جل کی جلالت شان، عظمت و الوہیت اور آسمان و زمین کے ملکوت میں غور و فکر کرنے کا عادی بنا لیتا ہے، اس کے نزدیک یہ فکر ہی اتنی لذت کا حامل بن جاتا ہے کہ کوئی دوسری لذت اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اسی لیے اس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہوتا، خواہ دوسرا شخص معرفت کے اس درجے پر فائز ہو جس درجے پر وہ خود ہے، لیکن خود اس کی لذت سے کیا کم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، اسے تو کچھ زیادہ ہی انسیت حاصل ہوگی۔ عجائب ملکوت میں فکر کرنے والوں کو جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی لذت سے بڑھ کر ہوتی ہے جو ظاہر کی آنکھوں سے جنت کے باغات اور پھل پھولوں کا مشاہدہ کریں گے۔ عارف کی جنت تو معرفت الہی ہے، یہ جنت کبھی فنا نہیں ہوتی، عارف ہمیشہ اس کے سبز و شاداب درختوں سے خوش ذائقہ پھل توڑتا رہتا ہے اور اپنی روح کی غذا بہم پہنچاتا رہتا ہے۔ یہ وہ پھل ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، لا مقتوعۃ ولا ممنوعۃ، پارہ نمبر 27 رکو نمبر 14 آیت نمبر 33، جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی۔ قطوفہا دانیہ، پارہ نمبر 29 رکو نمبر 5 آیت نمبر 23، اس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اگر عارف اپنی ظاہری آنکھیں بند کر لے تو وہ روح سے جنت کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے باغات کی سیر کرتا ہے۔ اس صورت میں اگر عارفین کی کثرت فرض کر لی جائے تو ان میں حسد پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ان کا حال تو اس آیت کریمہ کا آئینہ دار ہوگا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، پارہ نمبر 14 رکو نمبر 4 آیت نمبر 47، اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کر دیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ یہ حالت تو دنیا کی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب آخرت میں پردہ اٹھا لیا جائے اور محبوب کے مشاہدے کی سعادت حاصل ہوگی تو کیا حال ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں حسد نام کی کوئی برائی نہیں ہوگی۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں جو لوگ اہل جنت ہیں وہ یہاں بھی حسد نہیں کرتے، کیونکہ جنت میں کسی طرح تنگی نہیں ہے اور نہ کوئی رکاوٹ ہے۔ جنت سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اور اللہ کی معرفت میں کوئی شخص دوسرے کا مزاحم نہیں بن سکتا، پھر کیا ضرورت ہے کہ اہل جنت حسد کریں؟ نہ انہیں دنیا میں حسد کرنے کی ضرورت ہے اور نہ آخرت میں۔ حسد ایک ایسی مذموم صفت ہے جس کی وجہ سے آدمی اعلی علیین سے اسفل السافلین میں جا گرتا ہے۔ شیطان لعین کے واقعے پر نظر ڈالو کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بلند مقام سے جل کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس کے نتیجے میں ابدی ذلت اور دائمی رسوائی کے علاوہ کیا ملا؟ اس تفصیل سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حسد صرف ان اغراض میں ہوتا ہے جو محدود ہوتی ہیں، اور جو ایک کو مل جائیں تو دوسرا ان سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے تم دیکھتے ہو کہ لوگ آسمان کی زینت سے لطف اندوز ہونے میں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے، بلکہ باغات کی سیر میں حسد کرتے ہیں، حالانکہ باغات اس وسیع و کشادہ زمین کا ایک معمولی حصہ ہیں، اور زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود آسمان کے مقابلے میں انتہائی معمولی اور حقیر ہے۔ لیکن کیونکہ آسمان اتنا کشادہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بیک وقت اسے دیکھنے لگیں تب بھی وہ سب کو کفایت کر جائے اور ہر شخص اپنے مشاہدے کی قوت کے بقدر لطف اندوز ہو۔ اگر تم بصیرت رکھتے ہو، اپنے نفس پر مشفق اور مہربان ہو، تو تمہیں ایسی نعمت حاصل کرنی چاہیے جس میں کوئی زحمت نہ ہو اور ایسی لذت کے طالب رہو جسے فنا نہ ہو، اور ایسی لذت کی حامل نعمت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے افعال اور آسمان و زمین کے عجائب ملکوت کی معرفت ہی سے مل سکتی ہے۔ اگر تمہیں معرفت الہی کی خواہش نہیں ہے اور نہ تم اس کی لذت سے آشنا ہونا چاہتے ہو، معرفت الہی میں تمہاری رغبت ضعیف ہے، تو اس سلسلے میں تم معذور ہو، اس لیے کہ نامرد کو جمع کی لذت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور نا سمجھ بچے کو ملک و اقتدار کی خواہش نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان لذتوں کا ادراک مرد کر سکتے ہیں، بچے اور مخنث نہیں کر سکتے۔ اسی طرح معرفت الہی کی لذت کا ادراک بھی صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، پارہ نمبر 18 رکو نمبر 11 آیت نمبر 37، جن کو اللہ کی یاد سے نہ خرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت۔ شوق کا مرحلہ ذائقہ چکھنے کے بعد ہے، جس شخص نے ذائقہ ہی نہیں چکھا وہ معرفت کا طالب نہ ہوگا، اور جو معرفت کا طالب نہ ہوگا اسے اس کی لذت کا ادراک نہ ہوگا، اور جو ادراک نہیں کرے گا وہ محرومین کے ساتھ اسفل السافلین میں جا گرے گا۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پارہ نمبر 25 رکو نمبر 10 آیت نمبر 36، اور جو شخص اللہ کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ حسد کا ازالہ کرنے والی دوا۔ حسد دل کی عظیم ترین بیماریوں میں سے ایک ہے، اور دلوں کے امراض کا علاج علم و عمل ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ حسد کے مرض کے لیے علم نافع تمہارا یہ جاننا ہے کہ حسد دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی مضر ہے، لیکن یہ ضرر صرف حسد کرنے والے کو ہوگا، جس سے حسد کرو گے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اور نہ اس کی دنیا تباہ ہوگی اور نہ دین برباد ہوگا، بلکہ وہ تمہارے حسد سے نفع اٹھائے گا۔ اگر تم بصیرت کے ساتھ یہ بات جان لوگے اور اپنے نفس کے دشمن اور دشمن کے دوست نہیں ہوگے، تو تم یقیناً حسد سے گریز کرو گے۔ حسد کا دینی ضرر۔ حسد کا دینی ضرر یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے اللہ عز و جل کی ناراضگی مول لیتے ہو، اور ان نعمتوں پر اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہو جو اس نے اپنے بندوں پر تقسیم کی ہیں، اور اس کے عدل و انصاف پر انگلی اٹھاتے ہو جو اس نے اپنی مملکت میں اپنی مخفی حکمتوں کے ذریعے قائم کیا ہے۔ یہ ایک سنگین جرم ہے، توحید اور ایمان کی حدود میں اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا گناہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ تم نے حسد کر کے ایک مسلمان کا برا چاہا ہے، جبکہ تمہیں اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے تھی۔ تم نے انبیاء و اولیاء کے گروہ سے دوری اختیار کی، یہ لوگ بندگان خدا کے دوست اور ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تم نے ابلیس اور کفار کا اشتراک قبول کیا، کیونکہ شیطان اور مشرکین اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے کہ مسلمان مصیبتوں کا شکار ہوں اور وہ تمام نعمتیں ضائع ہو جائیں جو انہیں حاصل ہیں۔ حسد قلب کا خبث ہے، یہ دل کی نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، اور اسے اس طرح فنا کر دیتا ہے جس طرح رات دن کو نگل لیتی ہے۔ حسد کا دنیاوی نقصان۔ دنیا میں حسد کا نقصان یہ ہے کہ تم مسلسل تکلیف میں مبتلا رہتے ہو، جب بھی تمہارے محسود پہ نعمت نازل ہوتی ہے تمہارے سینے پر سانپ لوٹتے ہیں، جب بھی وہ راحت میں نظر آتا ہے تمہارا خون کھولنے لگتا ہے، اور تم اس کی نعمتوں اور راحتوں کے ازالے کی تدبیریں کرنے لگتے ہو، اور جب کچھ نہیں بن پڑتا تو غم و الم اور حسرت و ندامت کی تصویر بن جاتے ہو۔ اس طرح حسد کر کے تم اپنے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں سمیٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، جبکہ محسود کا کچھ نہیں بگڑتا۔ بالفرض اگر تمہیں باعث بعد الموت اور قیامت کے دن حساب و کتاب اور جزا و سزا کا یقین نہیں ہے، تب بھی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم حسد سے بچو، کیونکہ اس سے دل کے غم اور تکلیف کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اگر آخرت کے عذاب شدید کا یقین ہے تب تو بدرجہ اولا بچنا چاہیے۔ صاحب عقل سے یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے کہ وہ کسی مادی نفع کے بغیر ہی باری تعالی کی ناراضگی مول لے۔ حسد سے نفع تو کیا ہو سکتا ہے، الٹا نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے، اور دل کے لیے مسلسل عذاب اور تکلیف سمیٹنی پڑتی ہے۔ دنیا اور دین دونوں تباہ ہوتے ہیں، ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ پھر جس سے تم حسد کرتے ہو اس کے حال پر نظر ڈالو، کیا تمہارا حسد اسے کچھ نقصان پہنچاتا ہے؟ غور کرو تو اس کا جواب نفی میں ملے گا، نہ اس کی دنیا تباہ ہوگی اور نہ دین ضائع ہوگا، اس لیے کہ جو نعمتیں اسے میسر ہیں وہ تمہارے حسد کرنے سے ضائع تو جا نہیں سکتی، البتہ اس وقت تک باقی رہیں گی جو اللہ نے مقدر فرما دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، وکل شیء عنده بمقدار، پارہ نمبر 13، رکو نمبر 8، آیت نمبر 8، اور ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک خاص انداز سے مقرر ہے۔ لکل اجل کتاب، پارہ نمبر 13، رکو نمبر 12، آیت نمبر 38، اور ہر زمانے کے مناسب احکام ہیں۔ کسی نبی نے بارگاہ ایزدی میں ایک ایسی عورت کی شکایت کی جو مخلوق پر حکومت کرتی تھی اور ان پر مظالم ڈھاتی تھی، ارشاد ہوا کہ جو کچھ ہم نے ازل میں مقدر کر دیا ہے اس میں تغیر کا کوئی امکان نہیں ہے، جو اقبال اور نعمت اسے ملنی ہے وہ مل کر رہے گی، صبر کرو تاکہ وہ مدت گزر جائے جو اس کے لیے مقدر ہے اور اس کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ نعمت حسد سے زائل نہیں ہوتی، اور جب زائل نہیں ہوتی تو محسود کو تمہارا حسد سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، اور اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ محسود کی نعمت میرے حسد سے زائل ہو سکتی ہے تو یہ انتہائی جہالت کی بات ہے اور اپنے نفس کے ساتھ دشمنی ہے، اس طرح گویا تم اپنے نفس کے لیے حسد کی مصیبت خرید رہے ہو۔ یقیناً تمہارا بھی کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوگا جو تم سے حسد کرے گا، اگر حسد سے نعمت زائل ہو جایا کرے تو تمہارے پاس بھی اللہ کی نعمت نہ رہے گی بلکہ ہر شخص محروم ہو جائے گا۔ حد یہ ہے کہ ایمان کی نعمت بھی سلب ہو جائے گی، کیونکہ کفار مومنین کے ایمان ہی سے تو جلتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرَدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، پارہ نمبر 1، رکو نمبر 13، آیت نمبر 109، ان اہل کتاب میں سے بہترے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالیں محض حسد کی وجہ سے، جو کہ ان کے دلوں میں جوش مارتا ہے۔ چنانچہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے حسد کی وجہ سے دوسرے کی نعمت سلب ہو جائے، وہ گویا یہ چاہتا ہے کہ کفار کے حسد کی وجہ سے ایمان کی نعمت سمیت میری تمام نعمتیں چھن جائیں، اور اگر تمہاری یہ خواہش ہو کہ میرے حسد کی وجہ سے تمام مخلوق کی نعمتیں سلب ہو جائیں اور دوسرے کے حسد کی وجہ سے میری نعمت زائل نہ ہو، یہ خواہش بھی سراسر جہالت ہے، اس لیے کہ تمام احمق حاسدین یہی چاہیں گے کہ ان کے محسود نعمت سے محروم ہو جائیں اور خود ان کی نعمتیں باقی رہیں۔ ظاہر ہے کہ تم میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہیں فوقیت دی جائے، اللہ کی یہ نعمت کتنی عظیم ہے کہ کسی کے حسد سے نعمت زائل نہیں ہوتی، اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن افسوس تم اپنے عمل سے اس نعمت کی ناقدری کرتے ہو۔ جہاں تک محسود کے نفع کی بات ہے وہ بالکل واضح ہے، اسے دنیا میں بھی نفع پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی پہنچے گا۔ دین کا نفع یہ ہے کہ وہ تمہارے حسد کی وجہ سے مظلوم بن گیا ہے، خاص طور پر اس وقت تمہارا حسد دل سے نکل کر زبان پر آ جاتا ہے یا عمل کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کی برائی کرتے ہو، اس کی آبرو پر انگلی اٹھاتے ہو، اس کی غیبت کرتے ہو، اسے گالیاں دیتے ہو یا زد و کوب کرتے ہو، یہ سب وہ ہدایہ تحائف ہیں جو تم محسود کی خدمت میں پیش کرتے ہو، یعنی اپنی نیکیاں اس کے سپرد کر دیتے ہو، یہاں تک کہ جب تم اپنے محسود سے قیامت کے دن ملاقات کرو گے تو تمہارے دامن میں حسرتوں اور محرومیوں کے سوا کچھ نہ ہوگا، یعنی وہاں بھی تم تمام نعمتوں سے محروم رہو گے، جس طرح دنیا میں رہے تم نے اس کی نعمت کے زوال کی خواہش کی تھی وہ اپنی جگہ باقی رہی، مزید نعمت اسے یہ ملی کہ تمہاری نیکیاں اس کے اعمال نامے کی زینت بن گئیں، اس کے حصے میں نعمتیں آئیں اور تمہارے حصے میں شقاوتیں۔ دنیا میں محسود کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے دشمن ناکام و نامراد رہتے ہیں۔ عموماً لوگوں کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے دشمنوں کو تکلیف اور رنج پہنچے، اور ہمارے حسد خود اپنے حسد کی آگ میں جل کر خاک ہو جائیں۔ تمہارے حسد سے ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے، وہ اپنی نعمتوں کے مزے لوٹتے ہیں اور تم حسرت و غم میں مبتلا رہتے ہو۔ تم خود ان کی مراد پوری کرنے کا سبب بنے ہو، اس لیے تمہارا دشمن تمہاری موت کا طلبگار نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم طویل عمر پاؤ اور زندگی بھر حسد کی آگ میں سلگتے رہو۔ تم اس پر اللہ کے انعامات و عطایا کی بارش دیکھو اور تمہارا دل زخموں سے چور ہو جائے۔ اس لیے کہا گیا ہے، لا مات اعداؤك بل خلدوا حتى يروا فيك الذي يكمد، لا زلت محسودا على نعمة فانما الكامل من يحسد۔ تیرے دشمن مرے نہیں بلکہ ہمیشہ رہیں، تاکہ وہ تجھ میں وہ بات دیکھتے رہیں جو انہیں غمگین کرتی ہے۔ خدا کرے تیری نعمتوں پر ہمیشہ حسد کیا جائے۔ مرد کامل وہی ہوتا ہے جس سے لوگ جلتے ہیں۔ تمہارا دشمن تمہارے غم اور حسد سے جتنا خوش ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اپنی نعمتوں اور راحتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اب تم حسد کے عذاب اور اس کی تکلیف سے نجات پا گئے ہو، تو یہ بات اس کے لیے انتہائی رنج کا موجب ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تم حسد کی جس آگ میں جلتے ہو اور تمہارا دل جس خلش سے بے چین رہتا ہے، وہ تمہارے دشمن کی عین خواہش ہے۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حاسد اپنے نفس کا دشمن اور اپنے دشمن کا دوست ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کی دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا ضرر بھی، اور جس سے اس کا دشمن دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اٹھائے گا۔ حاسد کو کیا ملا؟ وہ خالق مخلوق سب کے سامنے برا ٹھہرا، وہ اپنے حال اور مال ہر اعتبار سے بدبخت ہوا۔ محسود کی نعمت باقی رہی، حاسد کے چاہنے نہ چاہنے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر تم نے اپنے دشمن کی مراد ہی پوری نہیں کی، بلکہ دشمن انسانیت ابلیس کو بھی خوش ہونے کا موقع دیا ہے، اس لیے کہ جب وہ تمہیں علم، تقوی اور جاہ و مال کی نعمتوں سے محروم دیکھتا ہے جن کو تمہارے دشمنوں کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، تو اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں تم اس سے محبت نہ کرنے لگو اور اس محبت کی وجہ سے ثواب میں شریک نہ بن جاؤ۔ اس لیے کہ جو شخص مسلمانوں کے خیر سے محبت رکھتا ہے، وہ خیر میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے اہل دین سے محبت کرنی چاہیے، اگرچہ اس محبت سے اکابر کے درجے تک نہیں پہنچا جا سکتا، البتہ محبت کرنے کا ثواب ضرور مل جاتا ہے۔ اس لیے ابلیس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں تم اللہ کے کسی بندے پر اس کے انعامات سے محبت نہ کرنے لگو اور محبت کا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح تم خیر سے محروم ہو، اسی طرح خیر کی محبت سے محروم ہو جاؤ۔ ایک اعرابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص نیکوکاروں کی جماعت سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ ان میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، المرء ما من احب۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی دوران ایک عرابی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب ہوگی؟ آپ نے اس شخص سے دریافت کیا، کیا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے نماز روزے تو بہت نہیں کیے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت ما من احببت، تو اس کے ساتھ ہے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس دن مسلمان جتنے خوش ہوئے اتنے کسی دن نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا بڑا مقصد ہی اللہ اور رسول اللہ کی محبت تھا۔ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ امید یہی ہے کہ اس محبت کی بنا پر ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص نماز روزے تو نہیں کرتا، البتہ نمازیوں اور روزے داروں سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا مع من احب۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، وہ اس کے ساتھ ہے جسے چاہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ پہلے زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر تم عالم بن سکتے ہو تو تمہیں عالم بننا چاہیے، عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن کر رہو، متعلم نہیں بن سکتے تو اہل علم سے محبت کرو، ان سے محبت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ ان سے نفرت مت رکھو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ تعالی نے بڑی راہ نکال دی ہے۔ اب دیکھو ابلیس نے تم سے کیسے حسد کیا، پہلے تو تمہیں خیر کی محبت کے ثواب سے محروم کیا، پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تمہارے دل میں بھائی سے نفرت پیدا کی اور تمہیں اس نفرت کے اظہار پر اکسایا، یہاں تک کہ تم گناہگار ہوئے۔ حسد کے گناہ میں کیا شک ہے؟ ہو سکتا ہے تم کسی عالم سے حسد کرو اور تمہاری خواہش ہو کہ وہ دین میں کوئی غلطی کر بیٹھے تاکہ اس کی عزت و مقبولیت خاک میں مل جائے، یا وہ گونگا ہو جائے تاکہ علم کی کوئی بات اس کی زبان سے نہ نکلے، یا اتنا بیمار پڑے کہ پڑھانے کے قابل نہ رہے، اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی شخص عالم کے درجے تک نہ پہنچنے کی وجہ سے غمگین ہو تو گناہ اور عذاب آخرت سے محفوظ رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے، اہل الجنت ثلاثہ، المحسن والمحب له والکافئن۔ اہل جنت تین طرح کے آدمی ہیں، ایک احسان کرنے والا، دوسرا اس سے محبت کرنے والا، تیسرا اس سے تکلیف دہ چیز روکنے والا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس کی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، یعنی اس سے حسد کر کے اذیت نہ پہنچانے والا غور کرو، تمہیں ابلیس نے ان تینوں قسموں سے کس طرح دور کر دیا، اب تم اہل جنت میں سے بھی نہیں رہے، تم پر ابلیس کا حسد اثر انداز ہو گیا ہے، وہ تمہارے دشمن پر تو کیا اثر انداز ہوتا، تم خود اس کا نشانہ بن گئے۔ اے حاسد، اگر تجھ پر نیند یا بیداری کی حالت میں تیرا حال منکشف ہو تو تو دیکھے گا کہ تیرے ہاتھ میں تیر ہے اور رخ دشمن کی طرف ہے، تو نے اسے ہلاک کرنے کے ارادے سے تیر چھوڑا لیکن وہ دشمن تک پہنچ کے بجائے تیری طرف لوٹا اور تیری داہنی آنکھ میں پیوست ہو گیا، غضبناک ہو کر دوسرا تیر چلایا تو وہ بائیں آنکھ میں لگا، تیسری بار چلایا تو سر میں آ کر لگا اور اسے زخمی کر گیا۔ جب بھی تیر چلاتا ہے خود اس کا کوئی عضو نشانہ بنتا ہے، دشمن اپنی جگہ محفوظ ہے اور اس کے انجام پر ہنستا ہے، خوشی سے تالیاں پیٹتا ہے۔ یہ ہے محسود اور حاسد کا حال۔ حاسد کا حال تیر انداز سے بھی برا ہے، اس لیے کہ تیر سے صرف آنکھوں کا یا ظاہری اعضاء کا نقصان ہوتا ہے، جو اگر اس وقت ضائع نہ ہوتیں تو موت سے ضائع ہوتیں۔ حسد سے گناہوں کے تیر لگتے ہیں اور گناہ کا اثر اخروی زندگی میں بھی باقی رہتا ہے۔ کیا عجب ہے کہ یہ گناہ غضب الہی اور دوزخ میں داخلے کا موجب بن جائے، دنیا میں آنکھ ضائع ہو جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ آنکھ باقی رہے اور اس کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے اور آگ کے شعلے اس آنکھ کو جلا کر خاکستر کر دیں۔ غور کیجئے اللہ تعالی حاسد سے کس طرح انتقام لیتا ہے، اس کی خواہش تو یہ تھی کہ محسود سے نعمت زائل ہو جائے، محسود کی نعمت تو ختم نہیں ہوئی، خود اس سے نعمت چھین لی گئی۔ گناہ سے بچنا اور رنج و غم سے محفوظ رہنا بھی تو نعمت ہے، قرآن پاک میں ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی خود انہی پر لوٹتی ہے، وَلَا يَحِيكُ الْمَكْرَ سَيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ۔ پارہ نمبر 22، رکو نمبر 17، آیت نمبر 43۔ اور بری تدبیروں کا وبال حقیقی ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حاسد دشمن کے لیے جس بات کی تمنا کرتا ہے خود اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو شخص دوسرے کی برائی چاہے خود اس میں مبتلا نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس چیز کی تمنا کی وہ مجھ پر ضرور پڑی، یہاں تک کہ اگر میں ان کے لیے قتل کی تمنا کرتی ہوں تو قتل ہو جاتی۔ یہ نفس سے حسد گناہ ہے، اس سے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے جو حسد کا باعث پیدا ہوتی ہیں، جیسے اختلاف، انکار حق، دشمن سے انتقام لینے کے لیے خواہش، فواہش کے سلسلے میں زبان اور ہاتھ کی آزادی، یہ وہ بیماری ہے جس میں پچھلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں۔ حسد کے علمی علاج کی تفصیل یہ تھی، اگر انسان صاف ذہن اور حضور قلب کے ساتھ علاج کے علمی طریقوں پر غور کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی رہے۔ عقل مند کے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ حسد حاسد کے لیے مہلک، محسود کے لیے باعث مسرت، رب کریم کے غضب کا سبب اور اس کی زندگی کے مزے کو مقدر کرنے والا ہے۔ حسد کا علمی علاج، حسد کا علمی علاج یہ ہے کہ جو کچھ حسد چاہے اس کے خلاف کرے، خواہ وہ بات قولی ہو یا فعلی۔ چنانچہ اگر جذبہ حسد اس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ محسود کی مذمت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو اس کی مدح و تعریف کا مکلف بنائے۔ اگر حسد دشمن سے تکبر کرنے پر آمادہ کرے تو اپنے نفس کو اس کے سامنے متواضع رکھے اور دشمن سے معذرت کرنے کا التزام کرے۔ اگر عطا و انعام سے روکے تو اس میں زیادتی کرے۔ اگر اس میں تکلف سے بھی کام لیا اور دل پر جبر کرنا پڑا تب بھی کوئی مزائقہ نہیں، محسود کو معلوم ہوگا کہ تو وہ خوش ہوگا اور محبت کرنے لگے گا، اور جب اس کی طرف سے محبت ہوگی تو حاسد بھی محبت کرنے پر مجبور ہوگا۔ باہمی محبت سے موافقت پیدا ہوگی اور اتفاق ہی سے حسد کا مادہ ختم ہوتا ہے۔ تواضع، تعریف اور نعمت پر اظہار مسرت سے منعم علیہ کا دل کھچ آتا ہے، وہ غلام بن جاتا ہے اور مہربانی سے پیش آنے لگتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح اچھا سلوک کرے جیسا اس نے کیا ہے۔ پھر یہ احسان اول احسان کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے اور اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے۔ پہلے اس نے احسان کرنے میں تکلف سے کام لیا تھا، اب وہ اس کی عادت اور مزاج بن جائے گا۔ تمہیں شیطان کا یہ فریب اس راستے سے ہٹانے میں مؤثر نہ ہونا چاہیے کہ اگر تم نے محسود کے سامنے تواضع کی اور اس کی تعریف کی تو وہ تمہیں عاجز، ذلیل، منافق یا خوفزدہ تصور کرے گا۔ شیطان اسی طرح فریب دے کر انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ دشمن کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا، خواہ وہ طبعی طور پر ہو یا بتکلف، عداوت کے مادے کو ختم کر دیتا ہے اور جانبین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حسد کے تکلیف و عذاب سے راحت پاتے ہیں۔ یہ حسد کی دوائیں ہیں، ان کے نفع سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ دلوں کے لیے ان کا ذائقہ تلخ ہے، لیکن تلخ دوا ہی زیادہ نفع بخش اور مفید ہوتی ہے۔ جو شخص دوا کی تلخی پر صبر نہیں کرتا وہ شفا کی حلاوت نہیں پاتا۔ اس تلخی کا برداشت کرنا اس وقت آسان معلوم ہوگا جب وہ علاج کے علمی اور عملی طریقوں پر غور کر لے گا اور یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر راضی رہنا اس کے ثواب کا طالب بننا ہی عین سعادت ہے۔ یہ سوچنا کہ عالم میں کوئی چیز میرے خلاف نہ ہونی چاہیے اور یہ کہ کسی چیز کا خلاف ہونا نفس کی عزت کے منافی ہے، سراسر جہالت ہے۔ اگر یہ بات دل میں راسخ ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ اپنے دشمنوں کی موت کا خواہاں ہوگا تاکہ مخالفت کا نام بھی باقی نہ رہے، اور یہ چاہے گا کہ کوئی بھی چیز میرے منشا و مراد کے خلاف نہ ہو، سب کام میری خواہش کے مطابق ہو، حالانکہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ بالآخر اپنی ناکامی پر دشمنوں سے حسد کرے گا اور انجام میں رسوائی اور ذلت ہاتھ آئے گی۔ اس ذلت سے بچنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ جو تم چاہو وہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ ہو وہ تمہاری خواہش بن جائے۔ پہلا طریقہ اپنے اختیار میں نہیں ہے اور نہ اس میں تکلف اور مجاہدے کی گنجائش ہے، البتہ دوسرے طریقے میں مجاہدے سے کام چل سکتا ہے اور مشق و ریاضت کے ذریعے ایسا ہونا ممکن ہے کہ آدمی کا دل ارادہ خواہش سے خالی ہو جائے اور خود کو مشیت ایستی کے تابع کرے۔ اس طریقے کا حاصل کرنا عاقل و دانا کے لیے ضروری ہے۔ یہ اجمالی علاج ہے، جہاں تک تفصیلی علاج کا تعلق ہے وہ انشاءاللہ آنے والے صفحات میں مذکور ہوگا۔ حسد کے جتنے اسباب بیان کیے گئے ہیں وہ سب مستقل بیماریاں ہیں، اور شریعت میں ہر سبب کا علاج موجود ہے۔ ہر سبب کا علاج انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پر بیان کیا جائے گا، کیونکہ حسد کا مادہ یہی امراض ہیں، اور کوئی بھی مرض اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک اس کا مادہ باقی ہے۔ البتہ جو شخص علم و عملی طریقہ علاج اپنائے گا اس سے مرض کی شدت میں ضرور کمی آئے گی اور طبیعت میں کچھ نہ کچھ سکون ضرور پیدا ہوگا، لیکن کچھ دنوں کے بعد مادہ پھر زور پکڑے گا، اور اس مرتبہ قابو پانا سخت مشقت کا باعث بن جائے گا۔ مثلا اگر ایک شخص جاہ کا طالب ہے اور شخص سے حسد کرتا ہے جسے جاہ میسر ہے، جو لوگوں کے دلوں میں اپنا مرتبہ و مقام رکھتا ہے، محسود کی جاہ و منزلت اسے بے چین کرتی رہے گی تا وقت یہ کہ اس سے یہ نعمت زائل نہ ہو جائے اور خود اسے حاصل نہ ہو جائے۔ یہ بے چینی زبان اور ہاتھ کے ذریعے ظاہر بھی ہوگی۔ اگر اظہار پر قابو پا بھی لیا تو یہ ممکن نہیں کہ دل میں حسد نہ رہے۔ جب تک اس حسد کے سبب یعنی جاہ کا علاج نہ ہوگا، دل میں محسود کے لیے غلط جذبات باقی رہیں گے۔ حسد کی وہ مقدار جس کا دل سے دور کرنا واجب ہے۔ ایزا دینے والے سے نفرت کرنا طبعی تقاضا ہے۔ اگر تمہیں کوئی ایزا پہنچائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اس سے اظہار ناراضگی نہ کرو یا دل سے اسے برا نہ مانو، یا اس پر کوئی نعمت نازل ہو اور تم برا نہ سمجھو۔ تمہارے نزدیک اس کی بری حالت اور اچھی حالت دونوں یکساں نہیں ہو سکتی، بلکہ تم اپنے دل میں ان دونوں حالتوں کے درمیان فرق محسوس کرنے پر مجبور ہو۔ شیطان اسی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر تمہیں حسد کی طرف کھینچتا ہے۔ اب اگر شیطان مؤثر ثابت ہو گیا اور تم اپنے قول یا فعل سے حسد کرنے لگے تو گناہگار ٹھہرو گے، اور اگر اپنے ظاہر کو حسد سے بالکلیہ دور رکھا لیکن دل سے یہ چاہتا رہے کہ کسی طرح اس کی نعمت زائل ہو جائے، اور تم اپنی اس خواہش کو برا بھی نہیں جانا، تب بھی گناہگار ہو گئے۔ اس لیے کہ حسد قلب کی صفت ہے، صفت فعل نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے: لا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتو، پارہ نمبر 28 رکو نمبر 4 آیت نمبر 9، اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں تنگی اس چیز سے جو انہیں ملی۔ ایک جگہ فرمایا: ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، پارہ نمبر 5 رکو نمبر 9 آیت نمبر 79، چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ ہوئے، پھر سب برابر ہو جاؤ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، پارہ نمبر 4 رکو نمبر 3 آیت نمبر 120، اگر تمہیں کچھ بھلائی ملے تو ان کو بری لگے۔ غیبت اور جھوٹ کی طرح حسد کی بنا پر اعمال سرزد ہوتے ہیں، وہ عین حسد نہیں ہوتے، بلکہ حسد کا محل قلب ہی ہوتا ہے، نہ کہ اعضاء و جوارح۔ البتہ دل کا حسد ان امور میں سے نہیں ہے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو اور جن کا معاف کرانا ضروری ہو، بلکہ یہ تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معصیت ہے۔ معاف کرانا ان مواقع پر واجب ہے جہاں اسباب کا ظہور اعضاء ظاہری پر ہو۔ اب اگر تم ظاہری اعضاء پر حسد کو ظاہر نہ ہونے دو اور نفس کو بھی اس کی حالت کی بنا پر برا سمجھو کہ وہ خامخواہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہتا ہے، یا تم اپنی طبیعت کے اس رجحان کو برا سمجھتے ہو اور دوسرے کی نعمت کا زوال چاہنے کی بنا پر نفس کی مذمت کرتے ہو، یہ مذمت عقل کی جہت سے ہے۔ اس صورت میں تم اپنا فرض پورا کر چکے ہو، باقی جو کچھ ہے وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ طبیعت کا اس طرح بدل دینا کہ اس کے نزدیک اچھا اور برا کرنے والے دونوں ایک ہو جائیں اور دشمنوں کی خوشی اور غم یکساں معلوم ہو، انسانی طاقت سے باہر ہے، بشرطیے کہ آدمی دنیاوی لذات میں غرق رہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس طرح ڈوبا رہے جس طرح شراب پینے والا اپنی شراب میں غرق رہتا ہے اور اسے ماں سوا کا ہوش باقی نہیں رہتا، تو اس کے قلب کی حالت بلا شبہ ایسی ہو جائے گی کہ وہ بندوں کے احوال کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا، بلکہ سب کی طرف ایک ہی آنکھ سے دیکھے گا، اور وہ آنکھ ہوگی رحمت کی آنکھ، سب کو اللہ کا بندہ سمجھے گا، ان کے تمام اعمال و افعال کا منبع باری تعالیٰ کو قرار دے گا، اور اس حقیقت کا یقین رکھے گا کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں مسخر ہے اور اس کی مرضی و منشا کے بغیر ایک مکھی بھی پر نہیں ہلا سکتی۔ یہ حالت اگر کسی کو میسر بھی ہوتی ہے تو دائمی نہیں ہوتی، بجلی کی طرح چمکتی ہے، قلب پھر اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ دشمن شیطان اسے ورغلانے لگتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے شیطان کی ان حرکتوں کو برا سمجھا اور عقل کے تقاضے سے قلب کے اس میلان پر کراہت ظاہر کی تو گویا اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک حسد اعضا پر ظاہر نہیں ہوتا تب تک کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت حسن سے کسی نے حسد کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اسے دل میں پوشیدہ رکھنا چاہیے، اگر پوشیدہ رہے گا تو کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس روایت کو ان سے موقوفاً اور بعض نے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یخلو منہن مؤمن ولہ منہن مخرج فمخرجہ من الحسد الا یبغی۔ تین باتیں ایسی ہیں جن سے کوئی مومن خالی نہیں ہوتا اور اس کے لیے ان باتوں سے نکلنے کا راستہ بھی ہے۔ حسد سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواہش نہ کرے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابھی گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس سے مراد وہی لیا جائے جو اوپر مذکور ہوا، یعنی وہ حسد جسے آدمی دین اور عقل کے تقاضے سے برا سمجھتا ہو اور طبیعت کی خواہش کو ناپسند کرتا ہو۔ یہ کراہت اسے خواہش اور ایزا سے روکتی ہے، ورنہ روایت میں جو تفصیلات مذکور ہیں ان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر حسد کرنے والا گناہگار ہے۔ پھر حسد قلب کے وصف کا نام ہے، فعل کا نام نہیں ہے۔ چنانچہ جو شخص مسلمان کی برائی چاہے گا وہ حاصل ٹھہرے گا۔ اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ اس حسد کے بارے میں اختلاف ہے جو دل میں ہو اور اعضا پر اس کا ظہور نہ ہوا ہو، آیا وہ گناہ کا سبب بنے گا یا نہیں۔ بظاہر آیات اور احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کا دل سے برا چاہتا ہے اور اپنے اس عمل کو بھی برا نہیں سمجھتا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دشمنوں کے ساتھ آدمی کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر ان کا برا چاہے، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ کسی مسلمان کا برا چاہنا اچھا نہیں ہے۔ دل قابل مذمت ہے کہ وہ اس طرح کے رسوا کن خیالات کا مرجع بنا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہو کہ کسی طرح دل کی یہ حالت باقی نہ رہے، وہ کسی سے حسد نہ کرے اور کسی کا برا نہ چاہے۔ حسد کی یہ قسم معاف ہے، اس لیے کہ آدمی کے اختیار میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ دشمن کی نعمت زائل ہو جائے، اسے تکلیف پہنچے تو خوش ہو، اور اعضا کے ذریعے یا زبان کے ذریعے اس خوشی کا اظہار بھی کرے، تو یہ حسد قطعاً ممنوع ہے۔ تیسری حالت ان دونوں حالتوں کے بین بین ہے، یعنی دل میں حسد ہو اور عقل اسے مکروہ بھی نہ سمجھتی ہو اور نہ دین کے زور سے اس پر نقیر ہو، البتہ اعضا حسد کی اطاعت سے محروم ہوں۔ یہ تیسری حالت مختلف فی ہے۔ ظاہر بات یہی ہے کہ اس حسد سے بھی آدمی گناہگار ہوتا ہے۔